اب اس کے بعد ایک اور آفت آئی، سکندر اعظم نے جب دنیا فتح کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان کی باری بھی جلدی آ گئی. اب 400 BC اس میں یہ اسرائیل جو تھا یہ رومن امپائر کا حصہ بن گیا. اب یہ ہے کہ ان کی اس غلامی اور پستی کی وجہ سے ان کا دینی اخلاقی ہر طرح کا زوال ہوا. اب اس میں ہم دیکھیں کہ ان کو ایک اور چیز نے بہت سخت نقصان پہنچایا، اور وہ تھا چوزن پیپل ہونے کا تصور، کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کی طرف سے دنیا میں ہمیں چن لیا گیا، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں اور بڑے خاص لوگ ہیں. ہوا یہ کہ ان کے اس تصور نے انہیں رومیوں کے ساتھ ٹکرا دیا. رومیوں نے انہیں غلام بنا لیا تھا نا 400 قبل مسیح میں، سکندر اعظم نے جب فتح کیا تو یہ رومن امپائر کا حصہ بن گیا، لیکن ان کے غلام ہوتے ہوئے ان کے اندر یہ خیال کہ ہم بڑے لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں، اس خیال نے انہیں ہر وقت رومیوں کے ساتھ ایک کلیش کی اور ٹکراؤ کی کیفیت میں مبتلا رکھا. لہذا رومیوں نے ان کے اندر کی سرکشی دیکھ کر ان کو سخت سزا دینے کی سوچی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں پہلی صدی عیسوی یعنی 70 CE کرسچن ایرا، اس میں رومیوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے، سب یہودیوں کو مار ڈالا جائے، کوئی نہ باقی چھوڑا جائے، کیونکہ یہ اطاعت کے ساتھ جینا نہیں جانتے، ہر وقت فساد اٹھاتے ہیں. رومیوں نے ان کو کچھ مذہبی آزادی بھی دی، کچھ دنیا کے کام کی آزادی بھی دی، لیکن یہ جو ان کے ذہن میں کیڑا بس چکا تھا کہ ہم سپیریئر قوم ہے، اسی لیے ان کا جو مذہب ہے ایک ریشل مذہب ہے، نسلی تعصب ہے اس میں، کہ صرف جو اس نسل سے وہی یہودی ہو سکتا ہے، ایک پریجن ریلیجن نہیں ہے ان کا. اس چیز سے ان کو جو نقصان ہوا، ان پہ سخت مصیبتیں آئیں اور فلسطین سے مکمل خاتمہ کر دیا گیا، ان کا پوری طرح الیمینیٹ کر دیے گئے، جو وہاں رہے مار دیے گئے اور باقی ساری دنیا میں پھیل گئے. اسی وقت کچھ لوگ مختلف علاقوں میں تتر بتر ہوئے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قبیلے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، مدینہ میں کچھ قبیلے آ کے ان کے آباد ہوئے، یہ تین قبیلے جن کا میں نے ذکر کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کے بعد انہیں دوبارہ فلسطین جانا نصیب نہ ہوا، وہاں پر عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا، فلسطین عیسائیوں کے پاس چلا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا تھا، تو جس پادری نے حضرت عمر کو بیت المقدس کی کنجی دی تھی، اس نے یہ شرط عائد کی تھی کہ آپ یہاں کسی یہودی کو گھسنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ یہاں رہتے ہوئے ملک کا امن برباد کر دیتے ہیں، فساد کرتے ہیں. لہذا اس وقت سے اس دور تک تقریباً 2000 سال تک یہ اپنے وطن نہ لوٹ سکے. ہاں یہ ضرور ہوا کہ 1948 میں کچھ دوسری سپر پاور اور قوموں کے ساتھ ساز باز کر کے اسرائیل کا وطن وجود میں آ گیا، ریاست وجود میں آ گئی. اب کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے یہودی جو ہیں، خواہ وہ امریکہ میں ہوں، خواہ وہ حبشہ میں ہوں، خواہ وہ کہیں اور ہوں، ان کو پکڑ پکڑ کر یہاں اکٹھا کیا گیا، لایا گیا، اور اب تک یہ کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں رہنے والے، ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے، بھاری قیمت پر وہاں کی زمین خریدی گئی اور ایک وطن بسا لیا گیا. یہ ان کی مختصر سی تاریخ ہے، میں کچھ باتیں اور بھی ساتھ ساتھ کروں گی. یہ پس منظر میں نے اس لیے یہاں بیان کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ ان آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں کہ جب ان کی تورات جلا دی گئی، ہیکل تباہ کر دیا گیا، تو ان لوگوں کو عبادت کا طریقہ ہی بھول گیا، کیونکہ غلام بنا لیے گئے نا، جن کو عبادت کرنے نہیں دی جاتی تھی، کتاب جلا دی گئی. پھر کہا جاتا ہے کہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے اس کتاب کو دوبارہ لکھا. پھر بعد میں اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی، جو دل چاہتا لکھ لیتے، جو دل نہ چاہتا مٹا دیتے، کتاب کچھ سے کچھ بن گئی. اسی طرح ان کے اندر سے عقیدہ آخرت بالکل کمزور ہو گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ آخرت کا تصور ہی بھول گئے، کیونکہ کتاب تو تھی نہیں، نبی تو کوئی اس وقت تھا نہیں ان کے، خود غلام سے سب بکھر گئے، طاقت ختم ہو گئی، عبادت گاہ ڈھالی گئی. پھر انہوں نے نئے سرے سے سینیگاگ کا کانسیپٹ پیدا کیا کہ جہاں 10 ایڈلٹ یہودی ہوں گے، اور تورات کا نسخہ ہوگا وہاں ایک اسمبلی، سنیگاگ کا انگریزی میں ترجمہ ہے اسمبلی، گیدرنگ، یعنی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، جیسے کرسچنز کا چرچ ہوتا ہے نا تو ان کا سنیگاگ ہوتا ہے. تو پھر ذرا ان کے مذہب کا ریوائول ہوا، ان کے عقائد میں خرابی، ان کے اعمال میں خرابی، ان کے اندر سے علم ختم ہو گیا. جو کوئی کتاب دوبارہ لکھی بھی تو صرف علماء کی حد تک، عوام کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے، تو بحیثیت قوم تتر بتر ہو کر رہ گئے. اب آپ دیکھیں پھر قرآن کو پیچھے سے ذرا خلاصہ کریں. ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے، اور پھر کیا کہا تھا کہ ان کا راستہ جن پہ تو راضی، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن سے تو ناراض ہے اور جن پہ تیرا غضب ہے. تو غضب کن پر تھا؟ یہود پر. ایسے لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا ہم کو. لہٰذا اب یہاں پر جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان کی تاریخ بتائی جا رہی. آپ دیکھیں کہ جوڈائزم سے اگر ہسٹری ان کی نکال دی جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہود کا مذہب قائم ہی تاریخ پر ہے، بس ہسٹری ہسٹری ہے ان کے پاس. اس لیے ان کی ہسٹری کا جاننا بہت ضروری ہے آیات کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تین گروہ بتائے، متقی، کافر، منافق. پھر ان منافقوں کی قسمیں بتائیں. پھر تمام انسانوں کو خطاب کیا کہ لوگوں رب کی عبادت کرو. پھر اس کے بعد انسان کو بتایا کہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی، تمہیں اس سے پیدا کیا گیا. اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تو اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی. دیکھو شیطان بیچ میں آ گیا کہ اس کی بات نہیں ماننی. اب تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد قدیم ترین دین رکھنے والی قوم اہل کتاب بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان کے پاس الہامی کتابیں اور انبیاء آئے تھے. ان کو خطاب ہے کہ تم آج بھی اگر پلٹ آؤ تو تم پر اللہ کی نعمت ہوگی، اور اگر تم نہیں پلٹتے تو کم از کم اسلام کے راستے میں رکاوٹ مت بنو، روڑے نہ اٹکاؤ. اور دوسری طرف ان کے سارے جو خامیاں ہیں وہ سامنے لائی گئیں تاکہ ہم مسلمان ان طریقوں سے پرہیز کریں. میں جب قرآن پڑھتی تھی اور پہلی دفعہ تفسیر پڑھی، میں کہتی تھی یہ کیا قرآن ہے، بس بنی اسرائیل کی باتیں ہیں ساری، اور شروع میں ہی آ جاتی ہیں تو بہت کنفیوژن ہوتا تھا، تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا مقصد ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو، ان کی عادات، صفات، کیریکٹر کو ہمارے سامنے بطور نیشن کے رکھا جا رہا ہے. دیکھو اگر تم واقعی صراط مستقیم کو فالو کرنے میں سنسیئر ہو تو تمہیں ان لوگوں کے طریقے سے بچنا ہوگا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ کوئی انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں کیا. اللہ کا مقصد کسی قوم کو ذلیل کرنا نہیں ہے قرآن میں. یہ دراصل ہماری عبرت کے لیے ان کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ تم نہ کرنا. آج ہمارے اندر بھی ایک بڑائی اور برتری کی کیفیت ہے کہ ہم سب قوموں سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ ہم امت مسلمہ ہے نا، یہ ہم بھی چوزن پیپل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور پھر ان کے اس چوزن پیپل کے تصور نے ان کے اندر سے عاجزی ختم کر دی، ان کے اندر سے اطاعت ختم کر دی، کیونکہ اطاعت کے لیے عاجزی بڑی ضروری ہے. ان میں سے ہر ایک لیڈر بن رہا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہر ایک کو لیڈر بننے کا شوق، فالوور بہت کم ہے. اسی لیے ہم کسی ایک کے پیچھے اکٹھے ہوتے ہی نہیں، ہر ایک نے ڈیڑھ ان کی مسجد الگ بنائی ہوئی. ان کے ہاں عقیدہ آخرت کمزور پڑا، ہم میں بھی کچھ بہت پختہ نہ رہا. انہوں نے شفاعت کا سہارا لے کر عمل چھوڑ دیا، ہم بھی اسی روش پہ چل پڑے. تو اللہ نے یہ ساری جو ان کی خصوصیات آگے بتائی ہیں جو آپ پڑھیں گے، ان کو کس لیے بتایا اور ہم نے کس نقطۂ نظر سے ان آیات کو پڑھنا ہے، یہ آپ سب کے ذہن میں واضح ہو تو ہم آگے چلیں گے. اور یاد رکھیں وہ مختصر الفاظ میں دراصل کیا ہے، کہ ہمیں ان جیسا نہیں بننا اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ان کے اندر تھا، تاکہ ہم اپنے دین کی اصل روح پر قائم رہیں، جمے رہیں. اگر ہم واقعی یہ دن صراط المستقیم سچے دل سے مانگ رہے ہیں اور صراط المستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ یہود کے، بنی اسرائیل کے ان طریقوں سے بچیں جس میں وہ مبتلا تھے. یاد رکھیں بنی اسرائیل اپنے وقت کی مسلمان قوم ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں، جن میں اللہ نے نبی بھی بھیجے. آپ کو معلوم ہے کتنے نبی آئے تھے ان میں؟ کوئی ایک بتا دے مجھے. 4000. جی، بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء آئے مختلف اوقات میں، یعنی پہ در پہ مختلف اوقات میں انہیں بہت ساری تعلیم دی گئی، انہیں سیدھے رستے پہ قائم رکھنے کی کوششیں کی گئیں، انہیں کتاب دی گئی، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود یہ کچھ اور ہی کرتے رہے، وہ تو آگے پتا چلے گا کیا کیا۔ تو ہمیں ان کی روش سے بچنا ہے۔ کسی بھی انسانوں کے گروہ پر یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس اپنا پیغمبر بھیجتا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، انعمت علیہم ہے۔ یہود کی طرف بھی بے شمار پیغمبر بھیجے گئے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا دین ان کے لیے ایک رسمی دین بن گیا، بس ریچولز بن گیا، روح ختم ہو گئی۔ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، عربوں کے اندر یہود کو ایک مذہبی رہنما کی حیثیت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کو کیا حیثیت حاصل تھی عرب کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ عرب کے جو illiterate پیپل تھے ان کے نزدیک یہود کی حیثیت کیا تھی؟ پڑھے لکھے لوگوں کی، دیندار لوگوں کی، مذہب کے ٹھیکے داروں کی۔ جیسے آج ہمارے دلوں میں مذہبی طبقے کا ایک خاص تاثر ہے نا کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، بالکل اسی طرح اہل عرب کے اندر بنی اسرائیل مذہبی طبقہ کے طور پہ پہچانے جاتے تھے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہاں اب مذہبی طبقے پر کرٹیسزم شروع ہونے لگا ہے۔ آج ہم مذہب کے یا دین کے پڑھنے والوں، مجھے اور آپ کو تو خاص طور پہ جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم اس میں سے تو کسی چیز کا شکار نہیں ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کرٹیسائز کریں گے بنی اسرائیل کو اب، تو یہ کون ہیں؟ عام لوگ نہیں ہیں، اپنے وقت کے مسلمان، چوزن پیپل، اہل کتاب۔ اسی لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا، بنی اسرائیل کہا گیا، پیغمبر کی اولاد بتایا گیا۔ یہود کہنا بھی کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اس کو بہت برا سنس دے دیا، یہودا پیغمبر کی اولاد ہونا مراد ہے۔ تو یہ سارے نام ان کے لیے ایک بڑا آنر رکھتے تھے، اس سارے آنر کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، اتنے آنرز رکھتے ہوئے، اتنی ڈگریاں رکھتے ہوئے اللہ کا غضب ہوا، ذلت اور مسکنت، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا۔ قرآن کھلتے ہی اللہ تعالیٰ ان پہ اتنی سخت تنقید کرتے ہیں ان کی حرکتوں پہ۔ قرآن ہماری کتاب، باتیں بنی اسرائیل کی، سکھانا ہمیں مقصود کہ تم نے یہ نہیں کرنا مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ ان حرکتوں کو نہیں کرنا۔ اور آج ہم کسی اور کو تو دیندار طبقے کو نہیں کچھ کہتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس بھی قرآن ہے، وہ خود غور کریں، لیکن مجھے اور آپ کو جو دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ جمع ہوئے، اپنے اندر سے ایک ایک وہ چیز نکال کے باہر ڈالنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بحیثیت ایک مذہبی قوم کے ناپسند کیا ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے، نہیں بچیں گے، اس وقت تک دین کی صحیح روح کا ریوائیول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم نے بھی کتاب کی تعلیم کو جب سے بھلا دیا تو دین ہمارا بس ایک ریچول بن کے رہ گیا، اور دین کے نام پر ہم صرف چند ریچولز کو اختیار کر کے پوری تسلی میں ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں۔ ہمارے ہاں بھی دین ایک ظاہری نمائشی چیز بن کے رہ گیا ہے۔ جیسے اقبال کہتا نا، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی۔ آزانیں ہوتی ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ روح ہی کوئی نہیں، اندر آنسو ہی نہیں نکلتے۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، کیونکہ امام غزالی نے آ کے وہ روحانیت کا احیاء کیا تھا نا۔ صرف رٹ لیتے ہیں چیزیں، یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے نام لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر روح، اخلاق اندر کھوکھلا ہے، کھوکھلا۔ اگر ہم نے بھی صرف قرآن رٹ کے چلے جانا ہے، کہ صرف لفظی ترجمہ رٹا جائے اور ہماری روح نہ بیدار ہو، تو گویا ہم نے کوئی اور کنٹریبیوشن نہیں کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے سب تکلیف اٹھانے کی، سب گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اس مقصد کو ذہن میں تازہ رکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کیا کہتے ہیں، کہیں ان سے رہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے، یہ یاد رکھیں ہر دم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اے مسلمانوں اس وقت کے، اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو، میری نعمت یاد کرو، اذکروا، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے لسانی بھی ہوتا ہے، دل سے بھی زبان سے بھی، دل میں بھی احساس جگاؤ میری نعمت کا اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرو. نعمت کا لفظ ایک جامع لفظ ہے جس میں بہت سے معنی ہیں. عربی زبان میں خوشحالی، فضل و کرم، عطا، فیض، احسان، نوازش، انعام، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، اذکروا نعمتی، میری نعمت یعنی میری نوازش، احسان، فضل، کرم، یہ سب یاد کرو، ریکال کرو. اللتی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، میں نے تم کو دی تھی. کیا تھی وہ نعمت؟ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمت، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تم میں نبی بھیجے، نبیوں کا بھیجا جانا نعمت تھی، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا، جیسے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، وآتاکم، اور تم کو وہ کچھ دیا، ما لم یؤت احدا من العالمین، جو جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیا، اتنا کچھ تم کو عطا کیا. یعنی دنیاوی ترقی بھی دی. آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، اگر رمضان کا آپ نے سنا ہو تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو شیشے کے محلات، اور جو ہواؤں پہ سیر کرنا، سفر کرنا، اور پرندوں کا مسخر ہونا، اور ہواؤں کا، اور جانوروں کی بولی سمجھنا، وہ سب تو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ڈسکور نہیں کر سکی، اتنی عظیم شان سلطنت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کچھ دیا تم کو، ما لم یؤت احدا من العالمین، جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا. اللہ دنیاوی نعمتوں اور نبوت کی نعمت دونوں کا ذکر فرما رہے ہیں. سمجھانے کا ایک خوبصورت انداز ہے، اے اسرائیل کے بچوں، ذرا سوچو، تم ایک پیغمبر کی اولاد ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، تو کیسے سمجھاتے؟ تم دیکھو تم کس کی اولاد ہو، کس کے بچے ہو، کس خاندان سے ہو، کس نسل سے ہو، کیسے گھرانے سے ہو، کیا آداب اور طریقے تھے تمہارے گھرانے کے، تم کس طرف چل پڑے، ہوتا ہے نا، ایسے ہی سمجھاتے ہیں نا، وہی انداز ہے. یا بنی اسرائیل، ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا یا یہود، یا بنی اسرائیل، پیغمبر کی اولاد، تمہارے پاس اللہ کی کتاب، تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم کن چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہو. ایک اور جگہ پر آتا ہے، ذریت من حمل اللہ معنو، تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی پہ سوار کیا تھا. یعنی احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں. کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو. کون سا عہد؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو ان کی تصدیق کرنا، ان کی مدد کرنا. آمنتم برسلی وعزرتموہم، میرے رسولوں پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے. اوفو بعہدی، میرا عہد پورا کرو. یعنی جو تورات میں ہم نے تم سے لیا تھا، تو کیا ہوگا؟ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوگا عہد پورا کروں گا. اللہ نے کیا عہد کیا تھا؟ اللہ نے عہد کیا تھا، قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کی آیت 12 اور 70 گھر جا کے دیکھ لیجئے اور لکھ لیجئے. یہاں پر بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، مجھ سے تم نے عہد کیا تھا کہ ہم تیرے پیغمبروں کو مانیں گے، تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اب مان جاؤ. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. کیا؟ کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دوں گا. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں کیا؟ ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ومن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اور آخر میں کیا؟ وایای فرہبون، مجھی سے بس تم ڈرتے رہو، صرف مجھ سے ڈرو. یعنی دنیا سے نہیں ڈرنا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ڈر اللہ کی اطاعت کا شوق چھین لیتا ہے. ایک شخص اللہ کی بات ماننے لگتا ہے، چاہتا ہے ماننا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ نہیں راضی، تو وہ اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کی بات کو لے لیتا ہے. اس کی کیا فرمایا کہ اگر واقعی تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو جو اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر سکتا ہے. وآمنوا، اور ایمان لے آؤ. کس چیز پر؟ بما، اس چیز پر جو انزل تو میں نے اتاری. کیا؟ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. مصدقن، تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ قرآن سچ بتاتا ہے. کس کو؟ لما معکم، اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تورات. یعنی یہ کتاب کوئی نئی کتاب نہیں، تمہاری کتاب کو بھی ماننے کو کہتی ہے. آپ نے پیچھے پڑھا نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ قرآن تمہارا دشمن نہیں، یہ نبی تمہارا دشمن نہیں، یہ تو تم کو کیا سکھاتا ہے کہ کیا کرو، تم پہلی کتابوں کو بھی مانو. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو مان رہا ہے اور آپ اسی کا انکار کر دیں تو آپ اپنا ہی ایک دوست کھو رہے ہیں. یعنی ایک شخص جو آپ پر اعتماد کرتا ہے اور آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ اسی کا انکار کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ یعنی آپ اس پر اعتماد نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے. تو یہود نے اپنے ساتھ خود نقصان کیا کہ جو قرآن اور جو نبی ان کو مان رہا تھا، ان کی حیثیت اور سٹیٹس کو تسلیم کر رہا تھا، یہ اسی کا انکار کر رہے تھے. گویا خود اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنا دوست گنوا رہے تھے. فرمایا وآمنوا، ایمان لے آؤ. بما، اس چیز کے ساتھ جو انزلتو میں نے اتاری، یعنی قرآن اور نبی. مصدقن، جو تصدیق کرتا ہے. لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ. اول کافر، پہلے کافر، پہلے انکاری. بھی ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن کو، نبی کو سب سے پہلے تم ہی مت جھٹلاؤ. کیوں؟ اس لیے نبی کی آمد اہل عرب کے لیے تو نئی ہو سکتی تھی، تمہارے لیے تو نئی نہیں ہے، کیونکہ تم تو پہلے سے عادی ہو انبیاء کے، تمہارے پاس تو بے شمار انبیاء آئے، اس لیے تمہارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس نبی کا آنا. ولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے مت لو. یعنی احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفاد کو ترجیح مت دو. وَإِيَّا فَتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے پس ڈرتے رہو. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا. وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، واضح طور پہ موجود تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اس حصے کو اومٹ کر دیا، مٹا دیا. اور کیا کیا؟ غلط فتوے دے کر لوگوں سے فائدے اٹھائے، لوگوں کی پسند کی بات کی، اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا اور اس میں تبدیلی کی. جیسے اقبال نے کہا تھا نا، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. بہت سے لوگ خود اپنے اندر چینج جب نہیں لانا چاہتے تو وہ قرآن کے مفہوم اور تفسیر ایسی کرتے ہیں کہ وہ خود بچ جائیں. تو یہاں یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، نہ انہیں چھپاؤ، نہ ہی ان میں تبدیلی کرو، اور نہ ہی دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے قرآن کو اور اس نبی کو لیٹ ڈاؤن مت کرو. وَإِيَّا فَتَّقُونَ، صرف مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے مت ملاؤ. یعنی حق جو ہے اس کا اظہار کرو، اس کے اوپر باطل یعنی جھوٹ کا پردہ مت کرو. جھوٹ کیا تھا؟ بتکتم الحق، حق کو چھپانا. کیا کرتے تھے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، قرآن میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. اپنے بیٹے کو کون نہیں پہچان سکتا؟ ہر ایک پہچانتا ہے، خواہ کتنے عرصے بعد کوئی دیکھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح بھائیوں کو پہچان لیا تھا اتنے عرصے کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ سچے نبی ہیں، جب مکہ کے مشرکین پوچھتے تھے یہود سے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ولا تکونوا اول کافرین بھی، اور کیا تھا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق بات کو چھپا کے اوپر باطل یعنی جھوٹ کا پردہ ڈالتے، جھوٹ بولتے اور حق کو چھپا جاتے، اصلیت لوگوں کے سامنے نہ لاتے. اور کبھی کبھی کیا کہتے، ہاں نبی تو ہیں مگر صرف عربوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. فرمایا وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم کو پتا ہے. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں یہود کو کہا جا رہا ہے. وآتوا الزکاۃ، زکات بھی دو. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پچھلے ادیان میں بھی نماز اور زکات تھی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دین میں بھی اس کا حکم دیا گیا، تو جو دوسرے اہل کتاب ہیں انہیں بھی ہمارا ہی دین فالو کرنا پڑے گا جب ان کی نجات ہے. ورکو مار راکین، اب جب نماز کا کہہ دیا گیا تو دوبارہ کیوں کہا گیا ورکو مار راکین، رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہود کی نماز میں رکو نہیں تھا، یہودیوں کو جو نماز دی گئی تھی اس میں رکو نہیں تھا. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب اب تم نماز پڑھو گے تو اس میں رکو بھی کرو گے. کیوں یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر رکوع ہے. گویا تمہیں اپنی نمازیں کس کے تابع کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. گویا دوسری طرف اشارہ ہے کہ فزیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، جھک جاؤ. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نماز ایک ریچول ہے، اور رکوع کرو دوبارہ تاکید کے لیے کہ عاجزی. رکوع کرنا کیا؟ جھکنا، یعنی دلوں میں بھی عاجزی ہو. صرف ظاہر کی نماز نہیں بلکہ اندر کی نماز بھی. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ یہود کے علماء کا کردار بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو بہت واز نصیحت کرتے. وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو بتاتے ہو نماز پڑھو اور خود نہیں پڑھتے. مثلاً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ یہود جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے جب یہ ملتے تو کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے سچے ہیں نبی، تو مسلمان ہی رہو، لیکن خود مسلمان نہ ہوتے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نیکی کا کہتے اور خود کو بھول جاتے ہو. سورۃ الصف میں کیا ہے؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے اور، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، دوسروں کے سامنے کسی اور حلیے میں اور تنہائی میں کچھ اور، اپنی عملی زندگی میں کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ. افلا تعقلون، عقل سے کام نہ لوگے؟